جیسے حواسط سے پناہ لینا ضروری ہے بچنا، اس طرح جن اور انس کے شر سے، خناس سے اور وسواس سے. اور یہ کیسے لی جائے گی؟ جب ایک اللہ کی پناہ میں آئے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں دعاؤں پر مشتمل ہے کہ حواسط سے بھی بچنا ضروری ہے اور وساوس سے بھی بچنا ضروری ہے. خود انسان بھی دشمنی کرتے ہیں اور اسی طرح انسانوں کے شیطان بھی ان کو دین کے خلاف اکساتے ہیں. من الجنۃ والناس. سورۃ بقرہ میں سورۃ مصدر ہے حروف مقطعات سے، اور صداقت کتاب بیان ہوئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور مسلمانوں کی پانچ آیتوں میں پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں، یہ متقی ہے، یہ نمازی ہے، یہ خرچ کرنے والے ہیں، یہ آسمانی وحی ماننے والے ہیں، اور یہ آخرت کا یقین کرنے والے ہیں. دو آیتوں میں مذمت ہو گئی کافرین کی، اور ایک رکوع میں دس نشانیاں اور دو مثالیں آئی ہیں منافقین کی. اور پھر سورت کا مقصد ذکر ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے، اس پر دلائل آفاقی اور انفسیہ قائم کی، الذی خلق، الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرج. نتیجہ متفرق کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فرمایا تھا قرآن میں شک نہیں متکلم کی طرف سے، اگر مخاطب کو ہے تو چلو ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی لے آؤ، اور جب نہیں لا سکو گے تو جہنمی بننے سے بچو. بغیر دلیل و برہان کے مقابلہ جہنمیوں کا کام ہے. التحدید بالقرآن، التحدید بالقرآن للمنکرین، یا التخویف للکافرین، یا وعید للمخالفین. تو موافقین کے لیے وبشر الذین آمنوا، خوشخبری نعمتوں کی اور جنتوں کی. اور نعمتیں بیان فرمائی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم نہ تھے اللہ نے پیدا کیا، تم نہیں ہوں گے اللہ پیدا کرے گا. وہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے پیدا ہے، اور تمہیں حکم ہے کہ اس ایک کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اسی مقصد کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ایک، ملائک سے ان کا سجدہ کرایا دو، ان کو داخل جنت کیا تین، ان کی توبہ قبول فرمائی چار. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. جب یہ مضمون مکمل ہوا تو روئے زمین کی وہ معزز قوم بنی اسرائیل، ان کے ساتھ پہلا خطاب شروع ہوا. سورت بقرہ کے امتیازات میں سے ہے کہ اس میں یہود اور بنی اسرائیل کے تینوں طبقوں کے ساتھ تینوں خطاب ہے. پہلا خطاب ہے انعامات مجملہ کے ساتھ یا بنی اسرائیل، دوسرا خطاب ہے انعامات مفصلہ کے ساتھ یا بنی اسرائیل، تیسرا خطاب ہے انعامات مدللہ کے ساتھ. مجملہ، مفصلہ، مدللہ. پہلا چھوٹا سا رکوع ہے، مختصر نعمت یاد دلائی اور بتایا کہ تم پیغمبروں کی اولاد ہو، تمہارے بڑے انبیاء اور مرسلین تھے، تو تم نبی آخر زمان کے مخالف ہو رہے ہو. اور ان کی تین خرابیاں بیان کی ہے پہلے خطاب میں، تحریف، کتمان حق، ترک عمل. تحریف، کتمان حق، ترک عمل، تین خرابیاں نعام مجملہ کے ذیل میں. اور مسلمانوں کو تین تاکیدیں فرمائی، صبر، صلات، ایمان بالآخرت. صبر، صلات، ایمان بالآخرت. دوسرے خطاب میں چھ مفصل خطابات ہیں، اور تیسرے خطاب میں تاریخ کعبہ اور بناء کعبہ اور بانی کعبہ حضرت ابراہیم کی دعا ببعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس میں سب کچھ بیان ہوا تو اس کا نام ہم نے تفسیر میں رکھا ہے بیان نعام مدللہ کا. اور جس میں حکایات ثلاثہ اور چھ خطابات ہیں اس کا نام رکھا ہے بیان و نعم مفصلہ، اور جس میں مختصر نعمتوں کا اور پھر ان سے شکوا ہے اس کا بیان ہے بیان و نعم مجملہ. حقیقت میں سورۃ بقرہ بنیادی طور پر غیر المغضوب علیہم کی تفسیر ہے. وہ یہود جن پر خدا ناراض ہو گئے تھے اور وہ فباؤ بغضب علی غضب کے مصداق بن چکے تھے، ان کا بیان اس صورت میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور آپ کی شریعت ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ لوگ تھے. یا بنی اسرائیل اذکرو، اے اسرائیلیو یاد کرو. اسرائیل اصل میں نام ہے یعقوب علیہ السلام کا. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. اے اسرائیل پیغمبر کے بیٹو، حضرت کے 12 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین اور 10 ان کے علاوہ، 12 بیٹوں سے 12 نسلیں چلی، وہیں اسنا شریعہ ہے. اس لیے کہتے ان تشیع ماخوذ من الیہودیہ، شیعہ مذہب یہودیوں سے نکلا ہے. کون کہتا ہے ہم کو بتائے؟ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب رجال کشی جلد 2 صفحہ 164، جس کا عربی نام ہے معرفت و اختیار الرجال، معرفت و اختیار الرجال، جس کا فارسی نام ہے رجال کشی. اس کے دوسری جلد میں امام سجاد کی تفصیل ہے کہ جو لوگ حضرت علی کو مانتے تھے اور جو لوگ حسن حسین کے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے اماموں کو ککول کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے. یہ ہماری کتاب نہیں، ان کی بنیادی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا یدعی الالوہیہ لعلی وقال ان اللہ قد حل فی علی ولما سمع احرقہم فقالوا صدق قولنا لا يعذب بالنار الا اللہ. وقال السجاد اذا اذكرهم يقشعر مني جلودي. امام سجاد فرماتے تھے میں جب سبائی کو یاد کرتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے بدبخت ہیں. وکان یہودی غالیا، آگے دیکھو، اور وقال لیہودیته اول من اقفر ابا بکر و عمر وقال بولایت علی فلاجل هذا قیل ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ مذہب یہودیوں کا ایک برانچ ہے. اسنا شرح کیا ہے؟ یہ برہ امام. یا بنی اسرائیل، او اسرائیلیو، او اسرائیل پیغمبر کے بیٹو. فلاں حضرت صاحب ہے. کون سے حضرت؟ جی افغانستان میں حضرتان صاحبان ہیں. اور ٹھیک ہے جی، حضرت صاحب کو توحید سے پہچان. توحید مانتا ہے تو حضرت ہے، ورنہ حضرت نہیں ہے، ڈرت ہے، ایک پیسے کا آدمی نہیں ہے، شرک کا کپا، بدعت کا مجموعہ. اور توحید و سنت کا دائی ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، سر لشکر ہے وہ. یہ سادات ہے. کون سے سادات؟ برسات میں بہ کے آئے. ان العاجم قد ضیقوا انصابہ، عجمیوں میں نسب بچانا آسان کام نہیں ہے. ایک زین العابدین بچ گیا تھا، ایک زین العابدین سے پورا جہان سادات سے بھر گیا ہے. بس سادات ہے اور سادات ہے. یا بنی اسرائیل اذکرو، اے یعقوب پیغمبر کے بیٹو یاد کرو. نعمتی میری نعمت التی انعمت علیکم وہ جو میں نے تم پر نعمتیں کی وَأَوْفُ بِعَهْدِ اُوفِ بِعَهْدِكُمْ پورا کرو میرے ساتھ عہد و پیمان کہ نبی آخر زمان پر ایمان لاؤ گے میں بھی پورا کر دوں گا تمہارے ساتھ عہد و پیمان وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرا کرو. اللہ اکبر. جس وقت سورت فاتحہ مکمل ہو گئی چند سال پہلے, بہت دن لگتے تھے, 14 دن, 14 دن میں فاتحہ ہوا, تو وہاں میں جا کے بیٹھ گیا. 101 بج رہا تھا, ایک ٹیلی فون آیا کہ درس آپ دیتے تفسیر کا. میں نے کہا کا ایک یہودی عالم ہے لیکن وہ تفسیر کشاف اور بیضاوی کی شرح لکھ چکا ہے اور وہ امریکہ میں ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر پروفیسر ہے. وہ آپ کا درس سنتا ہے اور آپ سے بات کرے گا عربی میں. میں نے کہا حاضر. کہا موڈ میں ہے, آپ نے 5 گھنٹے پڑھایا تھا کہ. میں نے کہا نہیں میں موڈ میں ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آئے اور ان نے بڑا بہترین اظہار شکر کیا کہ میں اردو تو نہیں جانتا لیکن آپ کی عربیت کی مناسبت سے اچانک مجھے نیٹ پر آپ کی سائٹ مل گئی. اور آفرین ہے کہ 14 دن میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھایا اور کوئی علم اور فن چھوڑا نہیں, اس کے ساتھ تعرض کیا ہے. آپ کو قرآن پڑھانے کا پورا حق ہے. میں مذہباً یہودی ہوں لیکن میرا شغل رہا ہے دینی اسلام کی کتابوں پر ریسرچ. اس وقت بیضاوی کا آخری حصہ باقی ہے, 20 پارے ہو گئے, جبکہ ہماری درسگاہوں والے 4 رکوع مشکل سے پڑھاتے. دین 4 روان کے ویدا کو دیکھ پلو خلق روان کرے پر دیکھو نیچے روان. اس کو پتہ چلے کہ ان کی درسگاہوں میں سب سے نکم استاذ بیضاوی کا ہوتا جو ایک آنے کا نہیں ہوتا. کیوں؟ خائن. 4 رکوع پورا نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ بخاری ترمذی مسلم ختم کرتے ہیں آپ, بیضاوی بقرہ پوری پڑھا لینا. نہیں پڑھا سکتا. طلبہ بد ذوق بے ذوق استاد سے درخواست نہیں کرتے کہ حضرت ہم زور کے بعد بیٹھیں گے مغرب سے عشاء تک. اور اگر یہ اتنی بھونڈی کتاب ہے تو پڑھتے کیوں ہو؟ کیوں دین بدنام کرتے ہو؟ دارالعلوم دیوبند میں کبھی بھی سورت بقرہ سے کم نہیں ہوا. اور بہت سارے طلباء کو تو یہ پتہ نہیں کہ بیضاوی قرآن کی مکمل تفسیر ہے. توبہ. بیاوی مولیان نے جڑی, مولیان میں جڑ سی ٹٹوان بجے جڑ سی ہر سو نمگڑی 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 پختو کہ وہ نمگڑے نیما خواہش ہے تا خدے وہ نمگڑے اور نیما خواہ اس تی پورا مشا وہ مگا شہر. پھر مجھے کہا کہ طویل بات اس نے کہی. مجھے کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آپ نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ ہے. اور پہلے تو آپ درس دیتے تھے تو بس آپ اور آپ کے شاگرد سنتے تھے, اب تو وہ نیٹ پر اور چینلوں پر پورا جہان سنتا ہے. یہود و نصارہ سب سمجھ رہے ہیں آپ کی بات. اور آپ کے قرآن کا یہی انداز ہے جس کے آپ استاد ہیں. تو آپ قرآن میں تبدیلی کریں گے یا ہم سے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیونکہ 90% دنیا پر یہود و نصارہ کی حکومت ہے. میں نے کہا کوئی شک نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ غیر مانوس زبان سے صرف قرآن کے علم کے لیے, باوجود ہی کہ آپ خلاف المذہب ہیں اور آپ کے اس تحسین اور آفرین پر بھی آفرین ہے کہ آپ نے اس دین کی بڑی بڑی کتابوں کے شروع لکھی اور سائٹ پر آپ کو کوئی نیٹ ملا, اس کی آواز کو آپ نے کھینچ لیا اور اول سے اخیر تک سورت فاتحہ کا درس لے لیا, بہت مہربانی اور شکریہ. آپ جیسے بازوق دنیا میں کم ہوں گے. میں نے اپنی اس ناسوتی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. لیکن شیخ ایک بات کا شکوہ میں بھی حق رکھتا ہوں. کہ آپ نے صرف یہ تو سن لیا کہ مغضوب یہود ہے اور ضال نصارہ ہے, لیکن آپ نے یہ فرق بالکل نہیں کیا کہ یہود اور نصارہ دو فرقے ہیں, یہود میں بھی متعین ہیں اور یہود میں بھی منحرفین ہیں, اور نصارہ میں بھی متعین ہیں انجیل عیسیٰ کے اور ان میں بھی منحرفین ہیں. تو آپ نے یہ بالکل پتہ نہیں لگایا کہ قرآن کن کو مغضوب ضال کہتا ہے. میں نے کہا آپ کا یہ خیال ہے کہ سب کو؟ اس نے کہا, میں نے کہا بالکل غلط. قرآن سن لو, قرآن تعریف کیا کر رہا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, ان میں ایسے دیانتدار ہے خزانے لوٹا دیں گے. یہ قرآن ہے. يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ, آپ کے عالموں کی منقبت سنو, ان کے عالم لوگ سب جانتے ہیں. اور قرآن کہتے ہیں لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں وہ بھی ہے ساری رات کھڑے رہتی ہے یتلون آیات اللہ, اور یہ وہی لوگ ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں, وہ یسارعون فی الخیرات, اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں نے کہا قرآن پاک کی بڑی سورت بقرہ میں پہلے ذکر کیا کہ میں نے تو تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا تھے, تم کیا کر رہے ہو؟ تو انعمت علیکم, یہ تو ہو گئے متبعین متعین. اور یہ جو فرمایا کہ تم کیوں ناشکریہ کرتے ہو, کیوں یاد نہیں رکھتے ہو, یہ ان کے انحراف و سرکشی کا بیان ہے. تو میں نے کہا شیخ آپ نے صرف یہ دیکھا کہ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, لعنت ہے یہود و نصارہ پر, وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ, ان میں بندر خنزیر اور بتوں کے پجاری بنائے گئے ہیں. صرف یہ پڑھا آپ نے؟ یہ نہیں پڑھا آپ نے جو قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں نیک پارسایان متعین فرمان بردار. تو موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ماننے والے, وہ قرآن علیحدہ ذکر کرتا ہے, ان کی منقبت کرتا ہے, ان کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْهُمْ, اور بنی اسرائیل کے ایک بڑے آدمی نے توحید کی گواہی دی. لیکن وہ لوگ جو اپنی کتاب اور پیغمبر سے آسمانی مذہب سے منحرف ہے, تو میں نے کہا کیا آپ کے موجودہ مذہب یہود میں آپ کے ہاں ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں اچھے ہیں اور جنتی ہیں؟ لا لا یا شیخ, واللہ ما افہمتنی بل جعلتنی داعی لدینک ولدرسک انشاءاللہ. کہا آپ نے مجھے صرف سمجھایا نہیں, آپ نے مجھے پوری دنیا کے لیے اسلام کا مبلغ بنا دیا. اب اس قسم کے منہوں کو میں سیدھا کروں گا. اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ واقعی آپ کو قرآن مجید پڑھانے کا حق ہے. یا بنی اسرائیل, اے اسرائیلیو, اذکروا نعمتی, یاد کرو میرے احسانات, اللتی انعمت علیکم, وہ جو میں نے احسان کیا تھا تم پر. اس کی تفصیل آگے آ رہی, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ, پورا کرو میرا عہد و پیمان, نبی آخر زمان پر ایمان, توحید پر قائم رہنا, اوفِ بِعَهْدِكُمْ, میں بھی پورا کر دوں گا عہد و پیمان, تمہارے ساتھ احسانات و نعمتیں, وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ, اور مجھ ہی سے لرزہ کرو, وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اور ایمان لے آؤ اس وحی پر جو میں نے اتاری, وہ مصدقہ ہے تمہارے پاس شرائع کی. مصدقن اور مصدقن دونوں قراءات متواترہ ہے. مصدق ہے تو یہ ان کو مان رہی, اور مصدق ہے تو اس کی تصدیق ان میں پائی گئی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور مت بنو پہلے کافر اس کے, کیونکہ تم پہلے لوگ ہو, تمہارے سامنے نبی مبعوث ہوا, تمہارے سامنے قرآن نازل ہوا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, لینا نہیں میری آیتوں پر قیمت تھوڑی, وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور مجھ ہی سے ڈرا کرو. یہ بیماریاں تھی ان میں, ایک تو ایمان ان کا ختم ہو گیا تھا, دوسرا کفر لاگو ہونے لگا تھا, تیسرا دین فروش ہو گئے تھے, اور چوتھا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یہ درود شریف نبی نے بتایا نا. اور نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سلام ہے اور یہ صلات ہے، دونوں آہستہ ہے اور اخیر میں ہے اور بیٹھ کر ہے اور اپنا اپنا ہے. تو اللہ مصلی کی جگہ کیا پڑھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا تلبس الحق بالباطل. لوگ وہ کہتے ہیں درود سے منع کرتے، یہ درود ہے؟ یہ تیرا بنایا ہوا گھڑا ہوا میڈین کمپنی بریلوی کا، یہ درود ہے؟ درود وہ نہیں ہے جو پیغمبر نے بتایا. صحابہ نے کہا کیف نصلی، ہم کیسے پڑھیں گے؟ وہ صحابہ اہل سنت ہے، نبی سے پوچھ کے پڑھیں گے، اور تم نے اپنا بنایا ہے. اور جب اس سے تسلی نہیں ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ولا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا. حق تو پیغمبر کا بتایا ہوا. وہ ایک بچے کو استاد نے سبق پڑھایا، کاف زر کا فیزر فاری و پیشرو کفرو، یاد کرتا رہا. کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا گیا، پھر جب استاد آنے لگا تو پھر نے کاف زر کا فیزر فاری و پیشرو والذین آمنو، کہنے لگا وہی یہ تو الٹا ہو گیا، ہجے اور ہے اور آواز اور نکل رہی ہے، یہ الٹا ہونے لگے، یہ سارے الٹے چل رہے ہیں. الٹا بانس بریلوی کو مشہور محاورہ ہے اردو میں. بھائی درود جو نبی نے بتایا، سلام جو پیغمبر نے بتایا، اس ڈھب پہ آ جاؤ نا. اپنے آپ کو سنت جماعت کہتے ہیں، نام رکھ دیا اہل حق کا، کام اہل باطل کا ہو رہا ہے. ولا تلبس الحق بالباطل، ملانا نہیں حق کو باطل کے ساتھ. حق وہ جو دین ہے اور باطل وہ جو بدعتیوں نے نکالا ہے، یاد رکھ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق چھپاتے ہیں. یہ درود نہیں مانتے، ہم درود مانتے ہیں لیکن نبی کا بتایا ہوا، آپ کا اور آپ کے بڑوں کا بنایا ہوا، اس کے ثواب کے ہم قائل نہیں. ہم آپ کو شارع علیہ السلام ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم وہ درود پڑھتے ہیں، آپ کے آبا و اجداد نے وہ نہیں پڑھا ہوگا. ہمارا ادنا طالب ریاض الصالحین و مشکات سے لے کر دورے کے اخیر تک شیخ کے سامنے نبی کا نام بغیر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے تو دیکھیں، مجال نہیں ہے. فوراً استاد اس کو ٹوک، خبردار، سبق اور ہو یا نہ ہو درود کا بازار گرم رہے گا. صلی اللہ علیہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سارا ذخیرہ، اتنا درود شریف، ساری دنیا کے پیر فقیر ٹگ اینڈ کمپنی جمع ہو کر کے بھی پوری زندگی اتنا نہیں پڑھ سکتے جتنا دور حدیث کے سال اہل حق مدارس کے طلباء استاذ پڑھتے. والحمدللہ علی ھذا. لیکن ہم بناوٹ کے قائل نہیں، ہم جال سازی کے قائل نہیں. وتکتم الحق، کا درود نہیں مانتے. کہو کہ یہ نبی کا بتایا ہوا درود پڑھنا ثواب سمجھتے ہیں، اور ہم اپنا بنائے ہوئے پڑھتے ہیں، فرق واضح ہو جائے گا بالکل. وتکتم الحق، اور تم حق چھپاتے ہیں. کتابوں میں نبی آخر زمان کی جو علامات و تصدیقات و مبشرات تھی اس کو الٹ رہے تھے، اور صاف ستھرا نبی آخر زمان کی باعث بے بکا یہ موجود تھا آسمانی کتب کے اندر فارقلیت کے نام سے، اس کو چرا رہے تھے. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، لکھے پڑھے ہو، وہی علم کے سمیت تم نقصان اٹھا رہے ہو. واقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے رہو. ورکعوا مع الراکعین، اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز با جماعت پڑھو. احمد نے اس سے استدلال کیا اور مفسرین نے بھی کہا ہے، لیکن چونکہ آیت قطعی ثبوت تو ہے لیکن قطعی الدلالت اس عنوان پر نہیں ہے. اس لیے حنفیہ نے کہا ہے نماز با جماعت سنت موقعہ کل واجب ہے. اور آیات سے تو سنن کیا ہے مباحات ثابت ہوتے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعَدُوا, یہ کوئی ضروری تھوڑے ہی کر جائے گا فرائض ثابت ہو. کہتے ہیں رکوع کی تاکید اس لیے ہوئی کہ رفتہ رفتہ اسرائیلیوں کے ہاں نماز بغیر رکوع کے رہ گئی تھی, توبہ توبہ بغیر رکوع کے نماز تھی. اتامرون الناس بالبر, و تم حکم دیتے لوگوں کو نیکیاں کرنے کا, و تنسون انفسکم اور بھول بیٹھے ہو اپنے آپ کو, و انتم تتلون الکتاب اور تم قرآن پڑھتے ہو, یعنی آسمانی کتاب, و تم تو پڑھتے ہو تورات, اس میں قرآن کا ذکر نہیں ہے, اور تم قرآن مجید کے مضامین سنتے ہو, اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے احوال کا تفصیلی تذکرہ نہیں. افلا تعقلون, ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, امداد طلب کرو اللہ سے صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کر. یہ عجیب بات ہے کہ صبر سے مشکل آسان ہو جاتی ہے. اللہ مشکل آنے اس کے آسان نہ شود, اور مرد رابایت کے ہیر آسان نہ شود. فارسیان کہتے ہیں گھبرائے نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تبلیغ میں, دینی کام میں مبلغ اور عالم کا سینہ بہت بڑا ہونا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. جس طرح بھی آپ, جس حال میں بھی ہے, جتنا کام کر سکتے اخلاص سے کرو, توجہ سے کرو, اطمینان قلب کے ساتھ کرو. سمجھ رہے ہیں بات, مت گھبراؤ. امام شافعی سے منقول ہے کہ صبر سے مراد صوم ہے, روزہ ہے, کیونکہ الامساک ہے عن المفترات الثلاث اے الاکل والشرب والوقاع من الصباح الى المساء. مدد طلب کرو صبر کر کے. مفسرین کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین, صبر اور یقین کے ساتھ اللہ آپ کو دین کی امامت دے دے گا. کیا کہا بھائی؟ یہاں مجھ سے پہلے ایک بڑے ادارے کا عالم امام خطیب تھا, وہ میرے استادوں کی جگہ تھا. جب میں یہاں آیا اس زمانے میں تجربہ کم تھا, خطبے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھی تو لوگوں نے ہاتھ میں بھی, میں نے کہا وہ یہ کیسے دیوبندی مسجد ہے, خدا خیر کی. اور شاہ اسماعیل شہید کے نام لینے پر امام سے ایک آدمی جھگڑا کیا. میں نے اللہ سے مدد مانگی, میں نے کہا یا رب میری امداد فرما. دو جمعے کے بعد میں نے بعض ساتھیوں کو کہا کہ پوری مسجد کے دور تک نمازیوں میں کوئی انگوٹھا ایک فرد بھی چومے تو مجھے بتاؤ. کسی نے نہیں چوما. اور اگلا سال جب وہ آیا تو میں نے یہاں شاہ اسماعیل شہید کے یاد میں عیسیٰ علیہ ثواب میں کانفرنس کی, اور اس گھر میں کھانا پکوایا مہمانوں کا جنہوں نے امام سے کہا تھا کہ تم اسماعیل دہلوی کا نام ممبر پہ کیوں لیتے. اس کے گھر میں نے کہا تم دعوت کرو تب بخشے جاؤ گے, تم نے کیسے شاہ صاحب پر اور ان کے نام لیوا پر اٹیک کیا. الحمدللہ. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم, ایک دور گزار آیا ہوں میں درد ستم کا. آسان نہیں ہے, اول اخرد ازان وخی بیا اخرد احکار وخی. الحمدللہ, دیوبندیت کے بیان میں مجھ سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی تھے. ان کا مقام بھی اونچا تھا, شان بھی بلند تھی, بیان بھی گن گرج کا تھا. اور امام اہل سنہ سرفراز خان تو دیوبندی مکتبہ فکر کے امام ہیں, وہ تو ہم سب کے سپہ سالار ہیں. بقیہ لوگ جتنے ہیں انشاءاللہ ساڑا پلہ بھاری ہے. بالکل, شیخ القرآن بھی امام تھے, مفسر قرآن. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، ویرحم اللہ عبدًا قال آمینا. ایک دفعہ مشکات پڑھا رہا تھا اور مشکات میں کچھ بات چیت ایسی ہوئی جیسے ہمارے بزرگوں کے تذکرے بڑے زیادہ ہو گئے، کچھ زیادہ ہی ہو گئے، جوش خروش سے کیے. میں نے دل میں سوچا کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، حساب تو آدمی کرے نا اپنے آپ کا. تو میری طبیعت ناساز تھی، بخار سا تھا، تو میں گھر جا کے لیٹ گیا زہر کی نماز سے پہلے. زہر کی نماز میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ باقی تھا، تو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ اور امام الاثر مولانا انور شاہ کشمیری آپ کی عیادت کے لیے تشریف لا رہا ہے. میں جلدی جلدی اٹھا اور پلنگوں پہ خواب میں چادریں واجریں سجائی اور راستہ کھولنے کی کوشش کی، دیکھا تو سب سے پہلے مولانا اشرف علی صاحب داخل ہوئے، پھر مولانا حسین احمد مدنی داخل ہوئے، پھر مفتی کفایت اللہ داخل ہوئے، اخیر میں حضرت شاہ صاحب داخل ہوئے. اور شاہ صاحب نے فرمایا، قریب سے گزر ہو رہا تھا، آپ کی طبیعت کی ناسازی کا سنا، میں نے ان بزرگوں سے کہا عیادت کرتے چلے. سبحان اللہ. اور میں بالکل دیوار کے ساتھ باوجودت من آواز نعمت کے منم، یہ مبشرات ہے تب تسلی کے لیے اللہ اسباب خیر دکھاتا ہے. پیغمبر نے کہا ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشت پسل محمد انبیاء، لیکن اچھے خواب جو موافق شرع ہو وہ بڑے پیارے ہیں. آئی سمجھ، لا الہ الا اللہ. اتامرون الناس بالبر، آیا تم کہتے ہو لوگوں کو نیکی کرنے کا کہ نبیوں پہ ایمان لاؤ، نبیوں کا ساتھ دو، وتنسون انفسکم، اور بھول بیٹھے ہو اپنے آپ کو. یہ تم کیا کر رہے ہیں یہود، اے نصارا، اے حضرت محمد کی حقانیت سے منحرف ہو اور ان کے منکر ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتابیں. وئی وئی، افلا تاقلون، آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. لا الہ الا اللہ. واستعینوا، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. معلوم ہوا کہ صبر و استقامت سے اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہ مشکلات حل فرماتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز پڑھنا بہت گراں ہے. إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو عقیدہ رکھتے ہیں. شرم تعامل میں ہے کہ ظن کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے. انہم ملاقو ربہم، کہ یہ ضرور ملیں گے رب سے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت برحق ہے، ہم بحضور خدا پیش ہوں گے، ان کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے اور دین کے لیے صبر و استقامت سے پیش آنا بہت آسان ہے. اور مضامین تو واضح ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لینا نہیں میری آیتوں پر قیمت تھوڑی. اور دنیا ساری کی ساری ایک آیت اور ایک حرف کے مقابلے میں حقیر ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقا. تو بعض علماء نے تو کہا ہے کہ جسے عرف میں قلیل کہتے ہیں وہ نامناسب بات ہے. جیسے پانچ پاؤ، اس زمانے میں پانچ روپے، پچیس روپے، اتنا مناسب بات ہے. چالیس روپے، اس زمانے میں سرخسی نے لکھا ہے یہ کثیر ہے، لیکن ہمارے زمانے میں طالب علم کو کم از کم پانچ سو روپے تو ملے، پانچ سو روپے، ورنہ ہزار. عرف حاکم ہے، عرف. کیا اس آیت کا اس سے بھی تعلق ہے کہ تعلیم دین پر اجارہ ناجائز اور تنخواہ حرام ہو جائے، یا قرآن خوانی کرنے کے بعد قرآن پڑھنے والوں کو کچھ لینا دینا یا ان کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے دینا یا رمضان شریف میں حافظ قرآن جو تراویح میں قرآن سنائے انہیں کچھ رقم دینا اور اعزاز و اکرام کرنا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی اس میں شامل ہے اور اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن شرائع کو دیکھنے کے بعد، قرآن و سنت کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تفسیر نہیں ہے، غلط فہمی ہے، اور تفسیر نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ یہ تحریف قرآن ہو. روز اول سے دین اور اسلام کے بدلے میں اعزاز و اکرام کیا گیا ہے. روز اول سے پیغمبر نے وحی سے پہلے تو تجارت کی ہے، لیکن وحی کے بعد آپ نے کبھی بھی کوئی تجارت و کاروبار نہیں کیا ہے. تمام اخراجات مسلمان پورا کرتے تھے اور پھر رب العزت غزوات سے اور غنائم سے پورے فرماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو لوگ تنخواہیں نہیں لیتے تھے ان سب کو معزول کیا تھا، اور جو تنخواہ لیتے تھے ان کو برقرار رکھا. فرمایا تنخواہ نہ لینے کی صورت میں تم میں کمال اخلاص نہیں ہوگا. یہ چھوٹے موٹے مدرسے ہوتے ہیں نا، یہ بعض لوگوں کو اعزازی رکھتے ہیں، اعزازی مدرسے. اعزازی کا کیا مطلب؟ انہیں طالب علموں کا سبق برباد کرنے والا. اعزازی تو جس دن اس کی بیوی بیمار ہوگی، اس کی ماں کہیں جا رہی ہوگی، اس کی دکان کی، اس دن وہ نہیں آئے گا، میں تنخواہ تو نہیں لیتا. اور تو تنخواہ نہیں لیتا، وہ جو 25-30 طلباء آج محروم ہو گئے انہوں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریہ کے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ بغیر تنخواہ کے مدرس کو نہ رکھا جائے. مسئلہ بہت تفصیلی ہے، اور ہمارے اس پر چونکہ رسالہ شائع ہے، پہلے اس کا نام تھا اکرام حافظ اور پھر ڈاکٹر عثمانی کے خلاف میں نے دوبارہ لکھا ہے، اور طرح اس کا نام ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے. اور وہ آج کل جو 12 رسالے اکٹھے شائع ہوئے احسن الرسائل، اس کا ایک حصہ ہے. اس آیت کے نیچے تفسیر روح المانی میں ہے کہ وَذَكَرُوا فِي الْمَنْعِ احادیث لا تصح، ممانعت کی کوئی حدیث صحیح نہیں. آگے فرماتے وقت تزافرت اقوال العلماء على جواز ذالکا، علماء کا تقریباً اتفاق ہو رہا ہے کہ ہر طرح کی اجرت، تنخواہ، مشاہرہ، تھوڑا اور زیادہ، قرآن خوانی پر اور حفظ قرآن، تراویح پر، درس پر، تعلیم پر، افتاء پر، تحدیث پر، صرف جائز نہیں، قریب ہے کہ یہ وجوب کے درجے کو پہنچے. اور وہ حدیث جو میں نے پہلے پڑھی تھی، ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اور بخاری طب میں ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین اور سب سے عمدہ اجرت وہ ہے جو قرآن مجید کے بدلے میں تمہیں ملے. اور یہ اس وقت کہا جب 30 بکریاں یا 80 یا 120 ابو سعید خدری لے چکے تھے. بخاری میں 14 بلکہ 18 مقام پر یہ حدیث موجود ہے. ممانعت کی کوئی حدیث اصح میں نہیں ہے. کمان لیتا اور ایسا لیتا وہ سب کمزور باتیں ہیں، وہ محدثین کے مسترد روایت ہے. آلوسی کہتے ہیں وَذَكَرُوا فِي مَنْعِهَا أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ، ممانعت کی کوئی حدیث صحیح نہیں. ندوۃ العلماء اور ندوۃ المصنفین اعظم گڑھ سے ایک کتاب لکھی ہے، القاموس فی الفقہ، القاموس فی الفقہ. اس میں اس مسئلے کے طرفین پر بحث ہے، منع پر بھی اور جواز پر بھی. اخیر میں لکھتے ہیں مانعین کے دلائل کمزور اور پیکے پیکے ہیں، جبکہ مجوزین کے ادلہ قوی شافی اور لائحہ عمل بنانے کے قابل ہے، اس لیے علی الاطلاق جائز ہے. ابن عابدین نے کتاب الشہید کے اخیر میں فتاوی شام میں لکھا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ لے، قرآن خوانی مردے کو بخشوانے کے لیے ہو تو نہ لے نہ دے. اور حضرت الاستاذ بنوری نے اس کو نقل کر کے فرمایا والعلت تقتضی ان تعم، شریعت کے وجوہات تو جواز عام چاہتی ہے، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے منع کرنا اس کی کیا وجہ ہے؟ انور شاہ سے فیض الباری میں کہتے ہیں وَمِن مَنْعِهَا أَكُفُّ لِسَانِي، میں منع کرنے سے زبان روکتا ہوں، منع نہیں کہوں، اس کو بھی منع نہیں کہوں. اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے جو پڑھے اس پر نہ لے، یہ ابن عابدین فتاوی شام والے ہیں. بڑے آدمی ہیں، سنگار ہے ہمارا، کوئی شک نہیں، زینت الفتاوا ہے، ضرورت افتا ہے، لیکن تمام مسائل میں نہیں. یہ انہوں نے لیا ہے کنیا سے، فتاوی کنیا، اور کنیا دو حصے معتزلہ کے مسائل ہیں، مصنف نے لکھا ہے، اور ایک حصہ اہل سنت کا ہے، اور معتزلہ کے نزدیک ایک کے پڑھنے سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ لیس للانسان الا ما سعى سے یہ نکالتے. تو جب آپ کے پڑھنے سے مردے کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے تو آپ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے جو پڑھا جائے اس پر نہ لیا جائے نہ دیا جائے، یہ اہل سنت سے خروج ہے اور یہ معتزلہ کا قول ہے. والحمدللہ علی حال، ابن عابدین نے غلطی سے اس کو لیا. اور ہمارے دارالافتاء جو ہندوستان کے ہیں، دیوبند کے ہیں، یہاں کے بڑے چھوٹے ہیں، وہ سب اس لیے منع کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں تحقیق نہیں فرمائی. ہر مسئلے میں ہر عالم محقق نہیں ہوتا. ہمیں روز روشن کی طرح واضح ہے کہ علی الاطلاق دینیات پر اجارہ، اجرت، کپڑے، کھانا پینا، حتی عیسیٰ علیہ ثواب کیوں نہ ہو، بالکل جائز، قریب المستحب ہے اور تبرک ہے، ثواب کا باعث ہے، اور طلب عزیز کا اکرام امت پر فرض ہے کسی بھی بہانے ہو. اب اگر کوئی کہے کہ فلاں دارالافتاء فلاں، میں نے جواب دے دیا، وہ معذور ہے، انہوں نے لکیری کی فقیری کی ہے، انہوں نے اتباع نہیں کیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کا کیا جواب دیا ہے کہ ان خیر ما اخذتم علیہ اجرن کتاب اللہ، اور انہوں نے اس کو کیوں نہیں دیکھا کہ سب سے مستند تفسیر قرآن کی حنفیہ کے ہاں روح المعانی ہے، انہوں نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ جو منع کی روایتیں ہیں وہ کمزور اور ضعیف ہیں، اور علماء امت کا ہر دور میں اجماع ہے کہ یہ جائز ہے، اس کو کیوں نہیں لے رہے؟ جب انہوں نے حدیث اور اتنی بڑی تفاسیر کا اختلاف کیا ہے تو مجھے حق حاصل ہے کہ ان کے فتوے مسترد کروں.